أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا خير في كثير من نجواهم، لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی، الا من امر بصدقت، مگر یہ کہ کوئی صدقے کا حکم دے، او معروف، یا کسی بھلائی یا نیک کام کا حکم دے، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کی بات کرے. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، اور جو یہ کام اللہ کی رضامندی کے واسطے کرے گا، فسوف نؤتيه اجرا عظيما، تو ہم اسے بڑا اجر و ثواب دیں گے. حاضرین محترم، سامعین کرام، سورۃ النساء کی یہ آیت نمبر 114 ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت مطہرہ مقدسہ میں فرمایا، لا خیر فی کثیر من نجواہم، کہ لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی. سرگوشی کہا جاتا ہے کان کے قریب آ کر، منہ لگا کر کان میں بات کرنا، اسے سرگوشی کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے کان کے قریب آ کر اور اس کے کان کے پاس منہ لگا کر چپکے سے کوئی بات کہتا ہے تو اسے سرگوشی کہتے ہیں. حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی خیر اور بھلائی کی بات نہیں ہوتی ہے. دراصل یہ آیت مطہرہ ان منافقین کے لیے نازل ہوئی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میں آ جاتے اور آقا تشریف فرما ہوتے. یہ منافقین صحابہ کرام کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آقا کے قریب تشریف لاتے، آقا کے قریب آ جاتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے پاس منہ لگا کر وہ کچھ باتیں کہتے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ اخلاق اور کردار پر کی بلند، آپ بلند منار اور بلند معراج پر فائز تھے، اس لیے میرے آقا ان منافقین کی باتوں کو بھی برا نہیں سمجھتے. وہ جب تک اپنا منہ نبی کے کان سے لگائے رکھتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کو سنتے رہتے. دراصل ان منافقین کا اس حرکت سے مقصد یہ ہوتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت جتنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ان پر یہ اثر ڈالنا ہوتا تھا کہ بارگاہ رسالت میں دیکھو میری کتنی پہنچ ہے کہ تم سب کے سب دور بیٹھے ہو، میں نبی سے قریب جا کر ان کے کان میں منہ لگا کر اپنی باتیں کر لیا کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے ان منافقین کی ناشائستہ حرکتوں کے بطلان کے خاطر اس آیت کو نازل فرمایا، لا خیر فی کثیر من نجواہم، کہ ان لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی خیر کی بات نہیں ہوتی. لیکن چونکہ کئی دفعہ یہ بات خدمت میں آپ کی عرض کی جا چکی ہے کہ قرآن مقدس کی کوئی بھی آیت اپنے شان نزول کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ قرآن قیامت تک کی انسانیت کے لیے ہر شخص سے متعلق ہے، اس لیے اس آیت کا تعلق آج کے ہمارے اس دور سے بھی ہے اور ہم اور آپ سے بھی ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، کہ لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی، یعنی اگر انہیں خیر کی بات کہنی ہوتی تو سرگوشی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ البتہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جسے چپکے سے کہنا پڑتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کا استثناء کیا، اس کو الگ بیان کیا، فرمایا ہاں الا من امر بصدقت، جو سرگوشی کرتا تو ہے لیکن الٹی سیدھی باتوں کی نہیں بلکہ کسی کے کان میں جا کر اسے صدقے کا حکم دے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ محفل منعقد ہے، کسی شخص کی کسی غریب پر نظر پڑ گئی اور وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ غریب اندر سے جو ہے بہت مستغنی ہے اور عزت نفس کا اسے بڑا خیال ہے، تو یہ کسی مالدار کے کان میں جا کر کے کہہ رہا ہے آپ کے سامنے جو فلاں شخص بیٹھے ہیں یہ آپ کے صدقات اور عطیات کے زیادہ مستحق ہیں۔ تو دیکھیے انہوں نے سرگوشی میں بات تو کی ہے لیکن یہ بات کسی غریب کی غربت کو دور کرنے کے واسطے یا صدقہ خیرات کے حکم کے واسطے کی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ہاں یہ سرگوشی ایسی ہے کہ جس پر اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے۔ او معروفن، یا کسی کو بھلائی کا حکم دے، کسی کے کان میں جا کر کے یہ بات کہے کہ بھائی آپ کے اندر یہ عیب ہے، آپ میں یہ کمیاں ہیں، یا آپ یہ کام نہ کریں، تو اگر کان میں جا کر اس کی اصلاح کی یا اس کے لیے بھلائی کی یا کسی نیک کام کی اس کو ترغیب دیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح صفائی کے لیے اس کے پاس جا کر کان میں اس کی تعریف کرتا ہے اور دوسرے کے پاس جا کر کان میں فلاں اس کی تعریف کرتا ہے، لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے کے لیے اگر کوئی سرگوشی کرتا ہے تو یہ وہ سرگوشی ہے کہ جس پر اجر و ثواب مرتب ہوگا۔ حاضرین محترم، دو شخصوں کے درمیان انصاف کرانا، اصلاح کرانا، شوہر اور بیوی میں جھگڑا ہو ان کے درمیان فیصلہ کرنا، ان اصلاح کرانا، صلح صفائی کرنا، اسی طریقے سے باپ بچے کے درمیان صلح صفائی کرا دینا، دو خاندانوں میں صلح صفائی کرانا، اسی طرح دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دینا، اللہ رب العزت کے نزدیک یہ بات بہت ہی زیادہ اجر و ثواب کی مستحق بنتی ہے۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی عبادت نہ بتاؤں کہ جو نماز سے بھی بڑی ہے، جو حج اور روزے سے بھی جس کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ضرور بتا دیجئے، آپ نے فرمایا دو لوگوں کے درمیان اصلاح کرانا، مصالحت پیدا کرنا، دو لڑائی جھگڑے والے دو شخصوں کے درمیان صلح صفائی کرا دینا، یہ وہ عبادت ہے کہ جو نفلی نماز اور روزے اور صدقات وغیرہ سے بھی اجر و ثواب میں بڑھ کر رب کی بارگاہ میں مستحق بنتی ہے۔ حاضرین محترم، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہے، دو خاندانوں کے درمیان جھگڑا پیدا ہو گیا، اگر کوئی دونوں کو ملانے کے خاطر کوئی زو معنی بات کہتا ہے، یعنی ایسی بات جس کے ڈبل مطلب بنتے ہوں، بظاہر دیکھنے میں وہ جھوٹ لگتی ہو لیکن حقیقت میں وہ جھوٹ نہ ہو، تو ایسی بات کرنی بھی جائز ہے۔ مثال کے طور پر شوہر اور بیوی میں جھگڑا ہے، یا دو اچھے نیک صالح دوست تھے ان کے درمیان عداوت پیدا ہو گئی، یا دو خاندانوں میں دشمنی پیدا ہو گئی، تو اب یہ شخص اس گروپ کے پاس جا کر کے کہتا ہے کہ آپ ان لوگوں سے لڑتے ہیں حالانکہ وہ تو آپ کی تعریف کر رہے تھے، اور اپنے دل میں یہ مراد لیتا ہے کہ جھگڑے سے پہلے جب ان دونوں کے درمیان لڑائی نہیں ہوئی تھی تو یقیناً تعریف کر رہے تھے، تو مراد لڑائی سے پہلے کی تعریف کو لے رہا ہے، لیکن وہ سامنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید وہ دوسرے گروپ والا جس سے میرا جھگڑا ہے وہ ابھی میری تعریف کر رہا تھا۔ اسی طریقے سے یہ اس کے پاس آ کر کے کہتا ہے کہ آپ ان سے لڑتے ہو، حالانکہ وہ یہ تو کہہ رہے تھے کہ فلاں بہت اچھا آدمی ہے۔ تو دیکھیے اس طریقے سے اس نے اس کے پاس جا کر ان کی تعریف کی، دوسرے گروپ کے پاس آ کر پہلے کی تعریف کی، اور دونوں کے درمیان صلح صفائی ہو گئی۔ میرے رب نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی فرمایا کہ یہ وہ عبادت ہے کہ جس کا اجر و ثواب میں نفلی نماز، روزے اور صدقات سے بھی زیادہ دوں گا۔ حاضرین محترم، آج اس عبادت کو ادا کرنے والے لوگ بہت ہی کم ملتے ہیں، بہت کم ملتے ہیں۔ آج ہم سے کسی کی محبت دیکھی نہیں جاتی۔ شوہر اور بیوی کے درمیان فوٹ پیدا کرنا، دو نیک صالح دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرنا، یہ ہم اور آپ کا شیوا بن چکا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، لا خیر فی کثیر من نجواہم، کہ لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی، الا من امر بصدقۃ، مگر یہ کہ کوئی صدقے کا حکم دے، او معروف، یا کسی نیک کام کا حکم دے، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح صفائی کی بات کرے۔ ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ، اور جو یہ کام اللہ کی رضا کے واسطے کرے گا، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم اسے بڑا اجر دیں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اور جو حق واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنین کی راہ کو چھوڑ کر دوسری راہ اختیار کرے، نولیہ ما تولا، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہوا ہے، منسلیہ جہنم، اور اسے جہنم میں داخل کریں گے، وساعت مصیرہ، اور وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے۔ سامعین محترم، سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 ہے۔ اللہ رب العزت میں اس آیت مطہرہ میں بہت ہی قیمتی بات امت مسلمہ کے لیے ارشاد فرمائی ہے، کاش یہ آیت ہمارے دلوں میں اتر جائے۔ یاد رکھیں، ہمارے لیے، ہر ایک مسلمان کے لیے چار شرعی دلائل ہیں۔ ہم کوئی کام کریں یا نہ کریں، اس کے لیے ہمیں کہاں سے باتیں ملیں گی، اس کے لیے چار شرعی دلائل ہیں۔ نمبر ایک، قرآن۔ اگر قرآن میں وہ حکم ہے تو ہم اس کے آگے اپنا سر جھکا دیں گے، اور اگر قرآن میں وہ بات نہیں ملتی ہے تو دوسرے نمبر پر نبی کی سنت ہے، نبی کی حدیث کو ہم سامنے رکھیں گے، نبی کی سنت کی روشنی میں ہم اپنے مسئلے کا حل ڈھونڈیں گے۔ اگر نبی کی سنت بھی خاموش ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس آیت مطہرہ میں ایک اہم بات فرمائی گئی، وہ یہ کہ پھر ہم یہ دیکھیں گے کیا اس مسئلے پر امت کا اجماع ہے کہ نہیں۔ اگر کسی مسئلے پر ساری امت کے اہل علم، متبع شریعت و سنت اکٹھے ہو جائیں، اور سب کا متفقہ فیصلہ اگر کسی مسئلے پر بن جاتا ہو تو اسے اجماع امت کہا جاتا ہے۔ اب اجماع امت کو چھوڑ کر اپنی طرف سے کوئی راہ اختیار کرنا، یا اپنی طرف سے کوئی نئی دلیل گھڑ کر اجماع امت کی مخالفت کرنا، یہ صریح گمراہی ہے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جو شخص حق واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یا مؤمنین کی راہ کو چھوڑ کر کوئی اور راہ اختیار کرتا ہو۔ آج یہ بیماری بہت عام ہو چکی ہے، ذرا قرآن پڑھنا کیا آ جاتا ہے، حدیث دو چار کیا یاد ہو جاتی ہے کہ امت کے بڑے طبقے کی مخالفت کر بیٹھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سمجھ ہمارے دماغ میں آئی ہے اس قرآن کی آیت یا اس حدیث کا جو مطلب ہم نے سمجھا ہے وہی ٹھیک ہے، ہم سے پہلے جتنے بھی اسلاف گزر چکے ہیں وہ تمام غلط تھے، گمراہی پر تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج یہ مرض خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے اندر اور کچھ احباب کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ قرآن و حدیث سے اپنی طرف سے نئے نئے مطالب نکال کر اور سمجھتے ہیں کہ میں ہی حق پر ہوں اور یہی بات ٹھیک ہے۔ میرے رب نے، میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ید اللہ علی الجماع، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے، یعنی امت مسلمہ کے ماہر اور چوٹی کے متبع شریعت اور سنت علماء اگر کسی مسئلے پر متفق ہو گئے، امت کا بڑا طبقہ اگر کسی مسئلے پر متفق ہو جاتا ہے، پھر اس کی مخالفت کرنا یہ گویا اجماع امت سے اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شذ شذ فی النار، جس نے جو جماعت سے اپنے آپ کو توڑ کر الگ سمت میں لے کر کے جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کا ٹھکانہ جہنم بنائیں گے۔ اس لیے حاضرین محترم، امت کے بڑے طبقے سے جڑ کر کے رہیے، یہ دیکھیے کہ امت کا بڑا طبقہ کدھر جا رہا ہے۔ امت کے اہل علم اور امت کے شریعت اور سنت کے چوٹی کے ماہر علماء کی رائے اس مسئلے میں جس طرف ہو، اپنے آپ کو بھی ادھر ہی لے جائیے، اسی میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ ورنہ اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں، نولہ ما تولا، اگر کوئی اجماع امت سے اپنے آپ کو ہٹا کر دوسری طرف متوجہ کرتا ہے، نولہ ما تولا، ہم اسے ادھر ہی جانے دیں گے جدھر جا رہا ہے۔ دنیا میں چند دنوں کے لیے واہ واہ ہو جائے گی، قرآن کی آیت میں نکات کے نام پر اور حدیث کی تشریح میں نئے نئے مطالب کے نام پر دو چار پانچ دن کی آہ تو بٹور لیں گے، لیکن اس وقت کیا عالم ہوگا جب تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سامنا میدان محشر میں ہوگا۔ نولہ ما تولا، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر جا رہا ہے، ونسلہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وساءت مصیرا، اور وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جس گناہ کو بھی چاہے گا وہ معاف کر دے گا۔ عزیزان محترم، قرآن مقدس کی اس آیت مطہرہ کو ہم بارہا مقررین کی زبان سے اور مفسرین کی تفسیروں میں ہم سنتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کی بارگاہ میں شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو، کسی دوسرے کو بھی شریک کرتا ہو، تو اللہ رب العزت اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ ہاں، جب تک زندہ ہے، اپنی زندگی میں اگر اس نے شرک سے توبہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو بھی معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر کسی شخص کی موت شرک کی حالت میں آ گئی ہے اور وہ شرک کرتے کرتے بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا ہے، تو اس شخص کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت شرک کو تو معاف نہیں کرے گا، لیکن اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ اس آیت مطہرہ کے بارے میں فرماتے تھے، مجھے قرآن مقدس کی سب سے زیادہ محبوب آیت یہی لگتی ہے۔ حضرت علی نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ مجھے قرآن کی جتنی بھی آیتیں ہیں ان آیتوں میں مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ محبوب آیت یہی آیت لگتی ہے، کیونکہ اس آیت میں میرے مالک کا یہ ارشاد ہے کہ میں شرک کو تو معاف نہیں کروں گا، البتہ اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ تو گویا اس آیت سے معافی کی امید بنتی ہے، اللہ رب العزت کی رحمت سے ایک گنا امید پیدا ہوتی ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ آیت مجھے قرآن کی تمام آیتوں میں سب سے زیادہ پسند ہے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت کو شرک بہت ہی زیادہ ناپسند ہے۔ یاد رکھیں، قرآن مقدس کی جتنی بھی آیتیں ہیں ان آیتوں میں ایک آیت بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے بدن کانپ جاتا ہے، زبان لڑکھڑانے لگتی ہے۔ کہ آپ اس آیت کو سن کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کس کے بارے میں؟ نبی اکرم شفیع المحتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے میرے محبوب، میں نے آپ کو بلندیاں عطا کی ہیں، میں نے آپ کو عروج دیا ہے، میں نے آپ کو سارے انبیاء کا امام بنایا ہے، اور میں نے آپ کو اس ساری دنیا کو آپ کے صدقے میں پیدا کیا ہے، اور میں نے آپ کو اپنا حبیب اور محبوب بنایا ہے، اور میں نے اس تمام انسانیت کا آپ کو سردار بنایا ہے۔ میرے محبوب، ان تمام بلندیوں کے باوجود اور ان تمام فضیلتوں کے باوجود، لئن اشرکتا، اگر آپ نے بھی شرک کیا، لیحبطن عملک، ہم آپ کے بھی سارے عمل کو برباد کر دیں گے۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ من الشرک۔ اللہ رب العزت شرک کی سے پناہ چاہیے، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، لئن اشرکتا لیحبطن عملک، اے میرے محبوب، اگر آپ نے بھی شرک کیا ہے تو ہم آپ کے بھی سارے عمل کو برباد کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب اس آیت سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت کے نزدیک شرک کتنا زیادہ ناپسند ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، یہ لوگ تو اللہ کو چھوڑ کر مؤنث کو، فیمیل کو پوجتے ہیں۔ اللہ فرماتے، ذرا ان کی عقلوں کو تو دیکھو، ذرا شرک کرنے والوں کی عقل پہ رو، کہ اللہ کو چھوڑ کر یہ پوجتے بھی ہیں تو میل کو نہیں، فیمیل کو پوجتے ہیں۔ آپ اپنے چاروں طرف نگاہ دوڑائیے، یہ دیوی، وہ دیوی، فلاں دیوی، یہ کیا ہے؟ یہ میل کی فیمیل، فیمیل ہے۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر پوجتے بھی ہیں تو مؤنث کو پوجتے ہیں، کیا ان کی عقل کو ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں۔ جس پتھر کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا جاتا تھا، اسے نقشے دے دیا گیا تو وہ بت خانے میں بھگوان بن گیا۔ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پوجتے بھی ہیں تو مؤنث کو، فیمیل کو پوجتے ہیں۔ وان یدعون الا شیطانا مریدا، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ سرکش شیطان کو پوجتے ہیں، بظاہر ان کی نگاہوں کے سامنے ان کے اپنے بنائے ہوئے معبود ہوتے ہیں، حقیقت میں یہ شیطان کے پجاری ہیں، کیونکہ شیطان ہی نے انہیں اس راہ کی طرف لگایا ہے، شیطان ہی نے اسے ادھر متوجہ کیا ہے۔ اور شیطان کون ہے؟ لعنہ اللہ، جس پر اللہ کی لعنت ہے۔ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، شیطان نے وعدہ کیا تھا، کیا وعدہ ہے؟ لأتخذن من عبادك، کہ میں آپ کے بندوں میں سے مقررہ حصہ لے کر کے رہوں گا۔ ہاں، جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے مردود کیا تھا اور انہیں وہاں سے بھگایا گیا تھا، تو شیطان نے وعدہ کیا تھا کہ اے مالک، آپ مجھے یہاں سے دھتکار کے بھگا تو رہے ہیں، لیکن میں بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میں زمین پر رہوں گا، اولاد آدم کو بہکا کر اپنے ساتھ میں جہنم میں لے جاؤں گا۔ اللہ رب العزت آگے کی آیتوں میں، آیت نمبر 119, 20, 21 اور آیت نمبر 122 میں فرماتے ہیں،
وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا.
حاضرین محترم، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 119، 20، 21 اور آیت نمبر 122 ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا، شیطان نے یہ وعدہ کیا تھا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان لوگوں کو بہکاتا رہوں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، انہیں امیدیں دلاتا رہوں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور انہیں یہ حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ یہ جانوروں کے کان چیر دیں. یعنی اہل عرب کا یہ رواج تھا کہ اگر وہ اپنے کسی جانور کو اپنے کسی بت کے نام پر وقف کرتے تھے تو اس کا کان چیر کر اسے چھوڑ دیتے تھے. اور اپنے ملک میں بھی آپ کو یہ رواج کہیں کہیں دیکھنے کو ملے گا. تو شیطان ہی نے یہ وعدہ کیا تھا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں اسے سکھاؤں گا، اسے حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ یہ جانوروں کے کان چیر دیں، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں انہیں سکھاؤں گا کہ یہ اللہ کی تخلیق کو بدل دیں. میرے بھائیو، آج ہمارے اس معاشرے میں پھیلا ہوا جو یہ بگاڑ ہے کہ اللہ کی بناوٹ کو لوگ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، در حقیقت یہ شیطان کا رب سے کیا ہوا وعدہ ہے جو وہ زمین پر آ کر بندوں کو سکھا رہا ہے کہ اللہ کی بناوٹ کو بدل دیا جائے. آج جو لڑکیاں لڑکے ہونے کے لیے وہ اس کی شکل اختیار کرتی ہیں، اس شبیہ کو اپناتی ہیں، یا لڑکے وہ اپنے بال بڑھا بڑھا کر لڑکیوں کے انداز میں ٹھمک ٹھمک کے چل کر وہ اپنے آپ کو، اپنی جنسیت گویا اللہ کی تخلیق کو بدل کر اپنی غیر جنس کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ دراصل شیطان کا کیا ہوا رب سے وعدہ ہے، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں ان لوگوں کو سکھاؤں گا کہ یہ آپ کی بناوٹ اور آپ کی تخلیق کو بدلا کریں گے، کہ داڑھی یہ گویا آپ کی تخلیق اور بناوٹ ہے، یہ اسے صاف کیا کریں گے، اور عورتیں یہ مردوں کی شکل اپنایا کریں گی. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، اب میرے رب کا ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدلتے ہیں اور جو شیطان کا حکم مانتے ہیں، ذرا حکم سنیے اللہ کیا فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے گا، فقد خسر خسرانا مبینا، وہ بہت صریح نقصان میں پڑ گیا، بہت صریح نقصان اٹھائے گا. یعدہم ویمنیہم، شیطان تو ان سے زبانی وعدے کرتا ہے. ہاں، شیطان ہم سے، یعدہم کا ایک ترجمہ وعدہ کرنا، اور یعدہم کا دوسرا ترجمہ ہے ڈرانا. یعدہم، شیطان ان سے وعدے کرتا ہے کہ تم جھوٹ بولو تمہاری تجارت میں نفع ہوگا، اور تم رشوت لو اور تم دنیا میں ترقی کرتے چلے جاؤ گے. یعیدہم، ان سے وعدہ کرتا ہے، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، انہیں امیدیں دلاتا ہے. اور دوسرا ترجمہ ہوگا یعیدہم، کہ شیطان انہیں ڈراتا ہے. کس بات سے ڈراتا ہے؟ کہ بھائی، حالات بدل گئے ہیں، اگر تم سچ بولو گے تو زندہ کیسے رہو گے؟ اگر تم نے اپنے بزنس کو سود پر نہ بڑھایا تو پھر تمہارا بزنس ڈاؤن ہو جائے گا۔ شیطان انہیں ڈراتا ہے، اگر رشوت نہیں لوگے تو گھر کیسے چلے گا؟ اگر جھوٹ نہیں بولو گے تو اس ماحول میں زندہ کیسے رہو گے؟ یعیدہم، شیطان انہیں ڈراتا ہے۔ میرے رب تو فرماتا ہے کہ شیطان ڈراتا ہے، لیکن آج انسانوں کی زبان سے سننے کو ملتا ہے کہ بھائی تم کون سی صدی میں زندہ ہو، پتا ہے جھوٹ نہیں بولو گے تو تمہارا کیا حال ہوگا۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، ہاں اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کا وعدہ تو صرف دھوکہ ہے، صرف فریب ہے اور صرف دھوکہ دہی ہے، اس کا وعدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ وہاں سے چھٹکارے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے کلام مقدس میں بڑی اچھی ترتیب رکھی ہے کہ جہاں یہ گنہگاروں کا تذکرہ کرتا ہے تو وہیں نیک لوگوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل بھی کیا، سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم انہیں ایسی جنت میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، ہاں لوگو سنو، یہ اللہ کا حق اور سچا وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، کون ہے جو بات میں اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا ہو؟ حاضرین محترم، وعد اللہ حقا، ایک طرف اللہ کا وعدہ ہے اور ایک طرف یعیدہم شیطان کا وعدہ ہے۔ شیطان سکھاتا ہے جھوٹ بولو، شیطان سکھاتا ہے کہ تمہاری ترقی جھوٹ میں پوشیدہ ہے، اور رب سکھاتا ہے وعد اللہ حقا، ایک طرف رب کا وعدہ ہے، میرے بندے بظاہر جھوٹ بول کر تم کچھ دنوں کے لیے دنیا کی چمک دمک تو حاصل کر لو گے، بظاہر رشوت کا بازار گرم کر کے اپنے پیچھے دو چار لوگوں کو کھڑا تو کر لو گے، بظاہر لوگوں کی چاپلوسیاں کر کے لوگوں کے ظاہری شکل و شباہت کو، ان کی زبان کو خرید تو لو گے، لیکن آخرت میں اس کا انجام بڑا برا ہوگا۔ ایک طرف ان آیتوں کے اندر اللہ نے شیطان کے وعدے کو بھی ذکر کیا اور اپنے وعدے کو بھی ذکر کیا، اب ہمیں اختیار ہے، ہم اللہ کے وعدے کی طرف بڑھتے ہیں یا شیطان کے وعدے کو اپناتے ہیں۔ لیکن آگے سنیں، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ قول و قرار کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ یقیناً کوئی نہیں ہو سکتا۔
لیس بأمانیکم ولا أمانی اہل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا واتخذ الله إبراهيم خليلا، ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا۔
ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، حقیقت حال نہ تو تمہاری آرزو پر موقوف ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں کے مطابق ہے۔ حاضرین محترم، دراصل یہ آیت مطہرہ ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ مسلمان اور کچھ یہودی اور کچھ عیسائی آپس میں بیٹھے ہوئے تذکرہ کر رہے تھے عیسائیوں نے کہا کہ چونکہ ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ اللہ کی روح ہیں اور بہت بڑے معزز پیغمبر ہیں، اس لیے کامیابی آخرت کی ہمارے حصے میں آئے گی۔ یہودیوں نے کہا، نہیں، ہم اللہ کے ایک لاڈلے نبی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، اس لیے آخرت کے سارے مزے تو ہم ہی لوٹیں گے۔ مسلمانوں نے بھی کہا کہ نہیں، ہم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں۔ تو حقیقت میں آخرت کی تمام تر کامیابیاں وہ ہمارے ہی دامن میں آئیں گی۔ ابھی ان کی یہ باتیں طول پکڑی تھیں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت مطہرہ کو نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں، لیس بامانیکم، اے مسلمانوں، حقیقت حال نہ تو تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے، ولا امانی اہل الکتاب، نہیں یہود و نصارہ کی آرزوؤں کے مطابق ہے۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تم کس نبی کو مانتے ہو یا کس نبی کی امت میں ہو، بلکہ اس کی بارگاہ میں تو صرف اعمال کام آتے ہیں، وہاں اللہ کی بارگاہ میں نہ حسب و نصب کام آتا ہے اور نہ ہی رشتہ داری کام آتی ہے اور نہ ہی کوئی بڑے ولی کا سہارا کام آتا ہے، وہاں تو اپنے اعمال کام آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، صرف زبانی دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، آرزوئیں کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، بڑی بڑی امیدیں باندھ لینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ خواہ وہ مسلمان ہو یا یہود ہو یا نصارہ ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہاں اعمال تولے جاتے ہیں۔ من یعمل سوء ان یجز بہ، صاف صاف سنو، من یعمل سوء ان، جو برا کرے گا، یجز بہ، اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ مسلمان برائی کرتا ہے تو وہ اس کے بدلے کا مستحق ہے، یہود و نصارہ سے برائیاں سرزد ہوتی ہیں تو وہ اس کی سزا کا مستحق ہے۔ جب یہ آیت مطہرہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام بہت ڈر گئے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے پوچھا، یا رسول اللہ، اس آیت نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، ہم اس آیت کو پڑھ پڑھ کر کے، یا رسول اللہ، ہم کافی پریشان ہیں کہ اللہ فرماتے، میں عمل سو ان، جو ذرہ بھر بھی برائی کرے گا، یجز بہ، اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اے میرے، اے اللہ کے نبی، بھلا کون سا انسان ہے کہ جس نے تھوڑی بھی برائی نہ کی ہو؟ یا رسول اللہ، چلتے پھرتے کچھ نہ کچھ تو برائیاں ہو ہی جاتی ہیں اور ہمیں اس کی سزا ملے گی، ہم کافی ڈرے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے صحابہ، کیا آپ کبھی بیمار نہیں ہوتے؟ کیا آپ کو کبھی تکلیف نہیں پہنچتی؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ضرور، ہم بیمار بھی ہوتے ہیں، ہمیں کبھی تکلیف بھی پہنچتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی بیماری اور آپ پر آنے والی تکلیفیں وہ آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، اور جب آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر جائیں گے۔ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، حقیقت حال نہ تو تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے اور نہ ہی اہل نصارہ اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں پر موقوف ہے۔ من یعمل سوء یجز بہ، جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار اور ولی نہیں پائے گا۔ ومن یعمل من الصالحات، اور جو نیک عمل کرے، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، ساتھ میں قید لگا دی کہ نیک عمل ہی کام نہیں آئیں گے، وہو مؤمن، نیک عمل کے ساتھ ایمان کی مہر بھی، ایمان کی مہر بھی چاہیے، ایمان کی مہر ہونی چاہیے کہ دل میں اللہ کے ایک ہونے کا ان کو اقرار ہو، زبان سے دل میں یقین ہو، اور محمد رسول اللہ اور دیگر تمام انبیاء کی رسالت و نبوت کو مانتا ہو، وہو مؤمن، نیک بھی ہو، ایمان والا بھی ہو، فاولئک یدخلون الجنہ، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، ولا یظلمون نقیرا، اور جنت میں ان پر وہاں ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ومن احسن دینا ممن اسلم، اور باعتبار دین کے اس شخص سے اچھا کون ہوگا، ممن اسلم وجہہ للہ، جو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے، جو اسلام میں داخل ہو جائے۔ یہاں اہل نصارہ، اہل کتاب، یہود و نصارہ کو سائٹ کر دیا گیا۔ باعتبار دین کے اس سے اچھا کون ہوگا جو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے، اسلم، تابع کر دے، اسلم اسلام لے آئے، یعنی مذہب اسلام میں داخل ہو، کیونکہ اب قیامت تک کی انسانیت کے لیے اللہ رب العزت نے جس مذہب کو منتخب کیا ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور ساتھ میں وہ نیک بھی ہو۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور یکسوئی والے ابراہیم کے ملت کی پیروی کرتا ہو۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ حاضرین محترم، آج کے اس درس میں سورہ نساء کی آیت نمبر 114 سے 126 تک کی مختصر تفسیر اور اس کی تشریح کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں ہمیں چند باتوں کی طرف خاص طور پر متوجہ فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور شیطان نے چونکہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے بندوں کو یہ سکھاؤں گا، یہ بتاؤں گا میں، کہ وہ آپ کی تخلیق کو بدل دیا کریں، خدا را اللہ رب العزت نے آپ کے لیے جس جنس کو پسند کیا ہے اپنے آپ کو اسی سانچے میں ڈھالیے، شریعت محمدی کے سانچے میں، سنت نبوی کے سانچے میں ڈھالیے۔ اللہ رب العزت اس سے ظاہر کو بھی چمکاتا ہے اور باطن بھی چمکدار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے شیطانی وعدے پر بھروسہ نہ کریں، شیطان تو آپ کو ڈرائے گا کہ جھوٹ سے کام نہیں چل سکتا اور بغیر دھوکہ کے گزارا نہیں ہو سکتا، لیکن رحمان کا بھی وعدہ ہے کہ میرے بندے، ہم بغیر جھوٹ کے سچ کی بنیاد پر قائم رہنے پر بھی ہم اپنے بندوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو رحمان کے وعدے کو اختیار کیجئے، اس کی طرف اپنی توجہ کیجئے۔ اور آیت نمبر 122 میں اللہ نے فرمایا کہ صرف زبانی دعوے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ عمل کی دنیا ہے، یہاں عمل دیکھا جاتا ہے، یہاں عمل دیکھا جاتا ہے، حسب و نسب نہیں دیکھا جاتا۔ تو اپنے دامن میں عمل کا ذخیرہ اکٹھا کیجئے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔